هو
जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सलात वसलाम अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम है अहकाम कुरान और इस प्रोग्राम में जो हम आयात अहकाम की तफसीर बयान करते हैं उसमें हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम के ताल्लुक से, दीन इस्लाम की तालीमात को बयान करते हुए हमें क्या क्या अहकाम दिए हैं। ये अहकामात इबादात पर मुश्तमिल होते हैं, ये अहकामात मामलात पर मुश्तमिल होते हैं, ये अहकामात निकाह और तलाक़ के मुतालिक होते हैं, विरासत के मुतालिक होते हैं, लेन देन के मुतालिक होते हैं, वसीयत के मुतालिक होते हैं, खरीद फरोख्त के मुतालिक होते हैं, और ये अहकामात इस्लामी रियासत के हवाले से मुख्तलिफ खद्दो खाल पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब इस्लामी रियासत होती है तो बहुत सारी चीज़ों को वो कवर करती है, बहुत सारी चीज़ों की वो पाबंद होती है। और एक बात और है कि इन आयात अहकाम को जानने से जो फ़ायदा हासिल होता है कि जब हम इन आयात की तफसीर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इन आयात में जो बयान किया गया उसी पर अमल होगा, और बात चीज़ें वो होती हैं जिससे पहले हो रही होती हैं लेकिन फिर एक दूसरा हुक्म आ जाता है, क्योंकि दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो तदरीजन नाफिज की गई। पहले बाज़ मामलात में कुछ और अहकाम थे, जैसा कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में, और उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्की ज़िंदगी गुजारी। 13 साल की मक्की ज़िंदगी गुजारने के बाद 10 साल मदनी ज़िंदगी गुजारी। जो मदीना मुनव्वरा के 10 साल हैं, उन 10 सालों में सिर्फ 2 साल पहले यानी 9वीं हिजरी को कुफार को ये कहा गया कि अब तुम खाने काबा का तवाफ़ नहीं करोगे। आप ज़रा गौर कीजिए, 21 साल तक कुफार जो है मस्जिदुल हराम के मुतवल्ली बनकर रहे, कुफार के मुतालिक आकाम बिल्कुल एक जुदा गाना रहे, और 21 साल के बाद यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी से सिर्फ 2 साल पहले जो अहकाम आते हैं उन अहकामात की शक्ल ही कुछ और थी। तो ये आयात हमें बताती हैं कि फ़ाइनल क्या है, हुक्म क्या है। इसीलिए जो है इस प्रोग्राम के अंदर आयात अहकाम के ज़रिए हम सीखते हैं दीन इस्लाम की तालीमात, उसके मदारिज, उसके मुख्तलिफ अदवारों में बयान किए जाने वाले अहकाम। आज भी बड़े ही यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 28 और 29 हमारे प्रोग्राम में हम इंतखाब किया है, और ये आप जानते हैं कि हम अलग अलग आयात नहीं लेते बल्कि हम तसलसल से चल रहे हैं। सूरह तौबा चल रही है तो सूरह तौबा में जो आयात अहकाम हैं वो बयान हो रही हैं। तो आयत नंबर 28 और 29 में दो बड़े ही अहम मसाइल को बयान किया गया है, दोनों का ताल्लुक एक एतबार से रियासत से भी है, रियासत की रिट से है, जो इस्लामी रियासत है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किन मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू हो रही है, हम आज क्या मौज़ूआत ऐसे हैं जिस पर बात करेंगे।
कुरान की रोशनी।
आयत मुबारका के ज़िमन में ज़ेरे बहस लाए जाने वाले अहम निकात। नंबर एक, आयत नंबर 28 का शाने नुजुल क्या है। नंबर दो, कुफार के मस्जिद में दाखिले की मुमानहत और जरूरी अहकाम। नंबर तीन, अहले मक्का को जो फकर का खौफ लाहिक हुआ, मुमानते कुफार से इसका इलाज क्या हुआ। नंबर चार, आयत नंबर 29 का शान नुज़ूल क्या है। नंबर पाँच, कुफार की अकसाम। नंबर छः, जिजिया क्या है और कितना जिजिया किस पर मुकर्रर होता है। नंबर सात, आयत मुबारका ने जिजिया देने की कैफियत क्या बयान की है।
جی ناظرین کرام، موضوعات آپ نے سماعت کیے اور یہ موضوعات دو آیات مبارکہ کے ضمن میں بیان ہوں گے. اس میں سب سے پہلے ہے آیت نمبر 28 سورہ توبہ، سورہ برات. آیت نمبر 28 جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن کی روشنی یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
اے ایمان والو، مشرک نرے یعنی بالکل ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں. اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عن قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ توبہ جو ہے قرآن پاک کی آخری جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی. اس موقع پر نازل ہوئی جب 9ویں ہجری تھا، اور 9ویں ہجری میں یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت الوداع فرمایا 10ویں ہجری کو فرمایا، یعنی حج کے مہینے میں آپ نے ذوالحجہ میں حج ادا فرمایا، اور اسی سال دو مہینے بعد، ایک طرح سے تین مہینے بعد، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، دو ڈھائی مہینے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ذوالحجہ میں آپ نے حج ادا فرمایا حجرت الوداع، اس سے ایک سال پہلے آپ نے کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو حج کے لیے بھیجا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنائے گئے. اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. آپ نماز پڑھانے نہیں آتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں مصلے پر. آخری ایام میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نکاحت تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے جس وفد کو بھیجا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. تو آپ نے مینا میں جا کر یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں آنے کا آخری سال ہے، اور یہ اعلان آپ امیر تھے، اور آپ کی نیابت کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے مسجد الحرام میں نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، اور بلکہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی مستفاد ہے کہ نہ صرف مسجد الحرام شریف بلکہ حرم ہی میں نہیں آئے گا. خیر، ابھی تو ہم شان نزول پر بات کر رہے ہیں، تو شان نزول اس کا آپ نے سماعت کیا کہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوتی ہے. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف کہ کفار کے مسجد میں داخلے کے تعلق سے کچھ احکامات. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے الفاظ دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں یہ نرے ناپاک ہیں. لفظ نجس جو ہے یہ عین نجاست کو کہتے ہیں. ناپاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر مسلم ہو، مشرک ہو، اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہ لگی ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. یہ وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم کے برتن ہیں اور وہ ناپاکی اس میں لگی ہوئی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی اس میں ناپاکی نہیں ہے اس کا نہیں پتہ، اس برتن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی بنائی ہوئی وہ چیزیں کہ جو جن کا تعلق گوشت سے نہیں ہے، جیسے مٹھائی ہے، اگر کوئی وہ کھاتا ہے تو اس پر کوئی حرمت کے احکامات نہیں آتے، لیکن ایک باطنی جو ناپاکی ہے وہ ان کے اوپر طاری ہے۔ اور یہاں لفظ مشرک کہا گیا، لیکن اس حکم میں سارے کے سارے جو کفار ہیں وہ داخل ہیں، وہ اہل کتاب سے ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ دہریے ہوں، وہ مشرکین عرب ہوں، مشرکین عجم ہوں، تمام کے ساتھ یہ حکم ہے کہ چونکہ باطنی طور پر ایک گندگی کے وہ حامل ہیں کہ وہ شرک کا اعتقاد رکھتے ہیں، کفر کی غلاظت سے ملوث ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ ان کے جو باطن ہیں وہ کفر کی گندگی سے آلودہ ہیں، لہٰذا ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام میں نہیں آئیں گے، یعنی اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 21 سال تک آتے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دلیل بنائیں کہ جناب دیکھو مشرکین آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، تو بھائی تاریخ تو دکھا کرو، اتنا واضح لفظ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد نہیں آئیں گے، تو وہ احکام جو تدریجن تھے جن میں پہلے سختی نہیں اپنائی گئی، آپ ان احکام کو لے کر جو منسوخ ہو چکے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں آیا، اب اس کو کوئی تہذیب نہیں تھی اور وہ معلومات نہیں تھیں، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کھڑے ہو کر، صحابہ اکرام علیہ مردوان کو انتہائی ناگوار گزرا اور وہ لپکے، آپ نے فرمایا ٹھہرو، فارغ ہونے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا پھر اس کو سمجھایا گیا کہ مسجد ہے، مسجد کے آداب ہیں یا احکام ہیں، یا پیشاب نہیں کرتے۔ یہ ایک ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، بعض احکام میں سختی نہیں بڑھتی گئی تھی، شراب بھی تو پی جاتی تھی، پھر جب حکم آ گیا تو شراب حرام ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے کے واقعات ہیں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں جناب وہ نجار کے پادری آئے اور دیکھو مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی عبادت کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت اس طرح نہیں کہ اس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، وہ آئے تو تھے کسی کام سے، اور اس وقت آئے تھے جب یہ احکام نہیں آئے تھے، یہ بات واضح رہے، اور پھر آئے تو تھے ملنے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں آپ کی نشست ہوتی تھی، اور پھر وہ اچانک سے اپنی بات کرنے لگ گئے۔ تو جس طریقے سے وہ پیشاب والا معاملہ ہے وہاں منع نہیں کیا گیا، تو یہاں بھی ان کو منع نہیں کیا گیا، اس وقت ایسے احکام بھی نہیں آئے تھے۔ تو جب احکام آ گئے، قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا، تو اب یہ ہے کہ غیر مسلم مسجدوں میں نہیں آ سکتے، ان کی عبادت مسجدوں میں نہیں ہو سکتی، اور اعزاز و اکرام و تکریم کے ساتھ ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ اور قرآن پاک نے ان کی حیثیت بھی بیان کر دی کہ اس ممانعت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو حکم جو ہے وہ صرف مسجد الحرام کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، آج اس سال کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو یہ حکم صرف مسجد الحرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں آتے ہیں حج کے موقع پر، پورا ایک بازار سجتا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، یعنی جو کفار مکے میں آتے ہیں ان کے آنے سے رش بڑھتا ہے، ان کے آنے سے تجارت ہوتی ہے، ان کے آنے سے لوگوں کو مال ملتا ہے، جب تم ان کا آنا ہی منع کر دو گے تو تجارت کون کرے گا، مال کون لے کر آئے گا، یہاں آنے والے کیا بیچیں گے، کیا کھائیں گے، تم لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے۔ قابل توجہ نکتہ ہے، تجارت وہ مسجد الحرام میں نہیں کرتے تھے، تجارت وہ مسجد الحرام کے باہر کرتے تھے۔ اکاز ایک بازار تھا بڑا مشہور، اور آج کل اسی نام پر ایک عربی اخبار بھی نکلتا ہے مکہ مکرمہ سے، جدہ سے۔ تو اکاز ایک بازار تھا، وہاں منڈی لگا کرتے تھے حج کے موسم میں۔ انہوں نے تانہ دیا، فقر کا تانہ، کیا ہوگا اگر ہم نہیں آئیں گے، تم لوگ کیا کرو گے، اسی آیت کے اگلے حصے میں جواب دیا گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تم فقر کا خوف دلاتے ہو کہ جناب فقر و فاقہ ہو جائے گا، فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ضرورت نہیں ہے ان کافروں کی، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر یہی ہوا، یعنی اب یہ دیکھیے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی 23 سال تک وہ آتے رہے حرم میں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد الحرام میں داخلہ منع ہوا تھا، بلکہ جو پورا حرم مکہ تھا، اور یہ اس تصویر کے اندر جو نا حرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصہ حرم ہے، تو یہ جو حرم کی سرزمین ہے اس پورے حصے میں کفار نہیں آ سکتے، اس لیے لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، یہ حرم مکہ میں بھی لکھا ہوتا ہے اور حرم مدینہ میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ اگر آج بورڈ نہ بھی ہوں تو قرآن کا حکم تو نہیں بدل سکتا نا، قرآن کا حکم تو واضح ہے، وہی رہے گا جو قرآن نے بیان کر دیا۔ تو بازار تو لگتے ہی باہر تھے، تو جب وہ بازار میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ کہ حرم میں آنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اہل یمن کو ایمان کی توفیق ملی، اہل یمن آنا شروع ہو گئے، جدہ والے آنا شروع ہو گئے، حنین میں اسلام پہنچا وہ آنا شروع ہو گئے، تو ان کی جو کمی تھی وہ محسوس ہی نہیں ہوئی مسلمانوں کو، وہاں بازار سج گئے، وہاں دکانیں لگ گئیں، وہاں تجارت شروع ہو گئی، اور وہ جو تانا دیا تھا اہل کفار نے، مشرکین مکہ نے، کہ تم بھوکے مر جاؤ گے اگر ہم نہیں آئے تو یہاں پر، اس تانے کی تو کوئی خوف ہی نہیں بچا، اور مسلمان بڑی آسانی سے اللہ کے فضل سے اس مشکل سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جب یقین ہوتا ہے اور توکل ہوتا ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان خفتم عیلتن، اگر تمہیں فقر کا خوف ہوگا، فصوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ان شاء ان اللہ علیم حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تو تھی آیت نمبر 28، اور اس کے ضمن میں ہم نے شان نزول بھی دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ کفار کے مسجد میں داخلے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اور یہ احکامات صرف ایسا نہیں ہے مسجد الحرام کے ہیں، حرم کے ہیں اور دنیا بھر کی مساجد کے لیے ہیں، کہ وہاں مساجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان المساجد للہ، مساجدیں جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہیں، اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو کفار کا داخلہ اس لیے منع ہے کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ ان میں باطنی طور پر آلودگی ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ لوگ غسل نہیں کرتے، جنابت طاری ہوتی ہے، وضو نہیں کرتے، ایک مسلمان بھی اس پر جنابت طاری ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، کفار بھی مکلف تو ہے نا، تو جنابت طاری ہے تو وہ کیسے مسجد میں آ سکتے ہیں، اور جو کفر کی گندگی ہے وہ تمام گندگیوں سے بڑھ کر ہے، جو ظاہری گندگی ہے وہ تو دھونے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن کفر کی گندگی سوائے ایمان لانے کے کسی اور طریقے سے دور نہیں ہوتی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 29، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔
لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔
ریاستی احکام کے تعلق سے جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور وہ اسلامی احکامات کو فالو کرے تو وہ کیا کرے گی، کفار کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا ڈیلنگ ہوگی، کیا معاہدے ہوں گے، یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک مرکزی آیت مبارکہ ہے اس تعلق سے۔ اور بدقسمتی سے جو حکم اس میں بیان کیا گیا یہ صدیوں سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، مغل بادشاہ حکومت کرتے رہے، غزنوی بادشاہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک بڑا ان کا مرتبہ اور مقام تھا، اور بادشاہ جو عالمگیر تھا اس کے استاد تھے، اور آپ نے جو ہے وہ تفسیرات احمدیہ ایک تفسیر لکھی ہے جو آیات احکام پر مشتمل ہے، فقہ حنفی کے اندر ایک بنیادی ماخذ ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حاشیہ جو ہے خزائن العرفان اس میں جا بجا اس کو کوٹ کرتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں نور العرفان میں اس کو جا بجا کوٹ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجا آپ کا حوالہ دیا، اور مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، وہ آپ کی تصنیف ہے، اصول فقہ پر بڑی جامع اور بڑی ہی کمال رکھنے والی کتاب ہے، تو یہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جزیہ اور جزیہ کی باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں یہ کہاں ہیں آج، یعنی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی ایک صدیوں سے یہ جو حکم ہے عملی طور پر اپنایا نہیں جا رہا، لیکن حکم تو اپنی جگہ پر رہے گا، اس کی ترغیب رہے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا بیان فرمایا، شان نزول یہ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو جو رومی سلطنت تھی اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہوا یہ کہ تبوک بالکل ایک بارڈر پر ہے، آج یعنی جو اس وقت سعودیہ ہے، سعودیہ کے اس بارڈر پر ہے جو مصر کے قریب پڑتا ہے۔ تبوک کے اندر نصارہ بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، اور نصارہ کی اس وقت جو ہے وہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک طاقت تھی قیصر روم، قیصر روم بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں، یعنی استنبول، موجودہ استنبول، جو کہ یہ زمینی راستے سے جڑا ہوا ہے، شام سے جڑا ہوا ہے، شام جو ہے وہ اردن سے، اردن سعودیہ سے جڑا ہوا ہے، تو شام میں بھی نصارہ تھے اور جو بھی اردن میں بھی نصارہ تھے، تو یوں نصارہ بہت عہد رسالت میں یوں ان کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جو تبوک کے نصارہ تھے انہوں نے اپنی مدد کے لیے رومی فوجیوں کو بلوایا، جب یہ بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتی ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے آپ ان سے جنگ کیجئے۔ جب آپ کو امر ہوا، حکم ہوا، مسلمان جو ہے تبوک کے لیے روانہ ہوئے، بڑی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، آزمائش کا بھی موقع تھا، مسلمان وہاں پہنچے اور وہ ہیبت اور دبدبہ جو وہاں کے نصارہ تھے مقامی ان پر طاری ہوا کہ وہ رومیوں سے مدد طلب کرنے کے باوجود جنگ سے باز آئے، انہوں نے مصالحت کی اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے آگے جا کر میں تفصیل سے عرض کروں گا، تو پس منظر عرض کر رہا ہوں، اس آیت مبارکہ کا یہ پس منظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اب یہاں بات یہ ہے وہ تو نصارہ تھے، نصارہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نصارہ تو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی اس کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب، اور جو دین حق ہے اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اب تو آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، پرانے ادیان تو منسوخ ہو چکے ہیں، تو دین حق کے تابع ہونا پڑے گا ورنہ جزیہ دینا پڑے گا، مصالحت کرنی پڑے گی، معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک بہت تفصیلی بحث ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی باریک بینی سے آبھاس کی یہاں پر کہ نصارہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، یہود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو وہاں پر پھر اقسام بیان کی ہے علماء نے، نصارہ کی، یہود کی، کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک معنی تو یہ ہے، عمومی معنی، کہ وہ تصور الہ کے قائل ہیں، دہریے نہیں ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے میں یہ دو گروہ میں منقسم ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو کے بارے میں تثلیث کے قائل ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہے نصارہ کا. تو اللہ پر جو ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کو معبود برحق سمجھیں، صرف اللہ ہی کو قابل عبادت سمجھیں، لائق عبادت سمجھیں، مستحق عبادت سمجھیں، اور نفی کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، تو بہت سارے، ایک بڑی تعداد میں اس وقت بھی عہد رسالت میں بھی جو نصارہ تھے، جو یہودی تھے، باوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے، لیکن ان کا عقیدہ کفر پر مشتمل تھا، شرک پر مشتمل تھا. اسی لیے قرآن نے ان کو کہا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. مطلب نصارہ کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر، حالانکہ وہ سولی نہیں چڑھے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ سولی چڑھ کر ہم سب کی بخشش کروا دی، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے جناب. تو جو آخرت کے بارے میں تصور ہونا چاہیے وہ تصور نہیں ان کا، اور مطلب اگر یہ تصور قائم کریں گے تو وہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے، جو میزان کا تصور ہے، وہ جو اعمال کے احتساب کا تصور ہے، وہ سارا کا سارا تصور جو ہے وہ تو فوت ہو جائے گا. اسی بنا پر قرآن پاک نے کہا کہ یہ کہاں رکھتے ہیں آخرت پہ ایمان، کہاں رکھتے ہیں اللہ پر ایمان. اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بحث فرمائی ہے وہاں پر، اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس انداز پر یہ جو یہود ہیں یہ فرقہ مجسمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں معاذ اللہ. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تفسیر رازی میں کہ اللہ تعالیٰ کو مجسم ماننا، جسم ثابت ماننا اللہ کے لیے کفر ہے. تو کیسے ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہو سکتا ہے، وحدانیت پر مشتمل ہو سکتا ہے، تصور الہ کا جو خالص عقیدہ ہے اس پر مشتمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک نقطہ تھا جو اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا، کہ باوجود یہ کہ وہ اہل کتاب تھے اور خود قرآن نے کہا ان لوگوں کا تذکرہ کر کے من الذین اوت الکتاب، یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول جو حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، کون؟ اہل کتاب. اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ جناب یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو پھر کوئی ایک شخص ہمدردی کرے اور کہے کہ یہ اہل کتاب یوں بھی ہو سکتے ہیں اور یوں بھی ہو سکتے ہیں، تو واضح طور پر قرآن آیات کا انکار ہوگا. یہ تو پس منظر میں نے بیان کیا اور شان نزول بیان کیا. اب ہم آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے آسان الفاظ میں اس کو سمجھایا جا سکے، اور امید ہے آپ بڑے آسان طریقے سے سمجھ پائیں گے، ورنہ یہ موضوع بڑا مشکل ہے. دیکھیے، کفار کی ہیں چار قسمیں. ایک وہ جو مرتد ہوں، دوسرے وہ جو اہل کتاب ہوں، تیسرے وہ کہ جو مشرکین عرب بتوں کو پوجنے والے لیکن وہ عرب میں رہنے والے ہوں، اور دوسرے وہ بتوں کو پوجنے والے کہ جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ہند میں رہتے ہوں، وہ سری لنکا میں رہتے ہوں، وہ تھائی لینڈ میں رہتے ہوں، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، بتوں کی پوجا کرتے ہوں. تو یہ چار قسم کے کفار ہو گئے. اب ہم آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف کہ یہ چار قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو مشرکین عرب ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا. انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا عرب چھوڑ دو. سرزمین عرب جو ہے وہاں پر مشرک نہ رہیں، یہ شریعت کو مطلوب رہا ہے. اچھا، جزیہ مرتد سے بھی نہیں لیا جائے گا، مرتد کے اپنے حکام ہیں. باقی جو مشرکین عجم ہیں اور اہل کتاب ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا. جزیہ کب لیا جائے گا؟ کہ جیسا کہ غزوہ تبوک ہوا، جزیہ لینے کی دو صورتیں ہیں. غزوہ تبوک ہوا، وہ تابع ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اسلامی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہم اس ریاست کے تابع ہو کر رہیں گے جو اسلامی ریاست ہے، جس ریاست کے قائد، جس ریاست کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن پاک نے کہا ولا یدینون دین الحق، کی دین حق کے تابع ہو کر نہیں رہتے، تو وہ ریاست کے تابع ہو کر رہنا انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اب ریاست کی طرف سے ایک ٹیکس ان پر عائد کیا گیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک کمپرومائز ہو جائے اس فریق کے مقابلے میں درمیان اور اسلامی ریاست کے درمیان، کہ بھئی اتنا جو ہے فی فرد آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ اس ٹیکس کا نام ہے کہ جو ایک معاہدے کی صورت میں اہل کتاب یا مشرکین عجم سے کیا جاتا ہے۔ اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک کمپرومائز کی صورت بن جائے، یعنی ان سے ایک معاہدہ ہو، ان پر چڑھائی ہوتی ہے، ایک معاہدے کے بعد مسلمان پلٹ آتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کو آپشن دیا جائے گا، یا تو یہیں رہو لیکن جزیہ دینا پڑے گا۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ اس قسم میں جزیہ کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی ہے۔ آج جتنا جو ہے وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے نا غیر مسلم ممالک میں، اس جزیہ سے پتہ نہیں کتنے ہزار گنا زیادہ ہے۔ کتنا جزیہ دینا پڑے گا؟ جو مالدار لوگ ہوں گے، یعنی یہ اہل کتاب یا مشرکین عجم، جو مالدار ہوں گے وہ سالانہ 48 درہم دیں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ 10 درہم جو ہیں 7.5 تولے اور کچھ معاشے جو ہے وہ چاندی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پورے سال میں ان کو 48 درہم دینے ہیں اور ہر مہینے 4 درہم دینے ہیں۔ جو متوسط یہ کفار ہوں گے جن کو جزیہ دینا ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، وہ صرف 24 درہم یعنی ہر مہینے 2 درہم دیں گے۔ اور جو وہ بہت ہی زیادہ نیچے ہوں گے، لو کیٹیگری کے ہوں گے لیکن کام کاج کرتے ہوں گے، تو وہ 12 درہم سالانہ دیں گے، صرف ہر مہینے 1 درہم۔ اور وہ کفار کہ جو بہت ہی زیادہ محتاج ہیں اور کام بھی نہیں کرتے، ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، بچوں سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، ان میں سے جو نابینا ہوں گے یا اپاہج ہوں گے ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو بتائیے یہ جزیہ کتنا معمولی سا ٹیکس تھا جس کی وجہ سے ریاست ان کی جان کا تحفظ کرتی ہے، ان کے اموال کا تحفظ کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کا مال چرا لے اور 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال ہو اور چوری کی تعریف پر پورا اترتا ہو، اس مسلمان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ریاست اس جزیے کے بدلے میں کتنا زیادہ تحفظ انہیں دیتی ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اب قرآن پاک نے جزیہ دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ جزیہ تو دیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سیٹ ہیں تو بھیج دیں جزیہ، کسی کو نمائندہ بنا کے بھیج دیں۔ پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی ہم سنتے ہیں کہ جناب ایک سول کورٹ، پاکستان میں سب سے جو چھوٹی کورٹ ہوتی ہے سیشن کورٹ ہوتی ہے، اس سیشن کورٹ میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب کورٹ کے اندر آ کے صوفے پہ بیٹھ جائے گا، جہاں اس کو بیٹھنے کا آ جائے گا وہاں بیٹھے گا، جج آئے گا تو وہ کھڑا ہوگا، جناب کورٹ میں بیٹھ کے وہ فون پہ بات نہیں کر سکتا، کورٹ پہ بیٹھ کے وہ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی واقعات سنے گئے ہیں، کسی کا بچہ رونا شروع کر دیا تو جج نے باہر نکال دیا، کورٹ کا ایک احترام ہے۔ تو ہر چیز کے پروٹوکول ہوتے ہیں، تو یہاں قرآن نے ایک پروٹوکول بیان کیا، ایس او پی بیان کی کہ جب یہ جزیہ دینے آئیں گے تو شرط کیا ہے۔ فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ، کہ جزیہ دیں گے ان ید، ادھار نہیں ہوگا، جب جزیہ دینے کا حکم ہے سال کے شروع میں ہے تو سال کے شروع میں دینا پڑے گا، ادھار نہیں ہوگا اس میں۔ وہم صاغرون، اور نیچے ہو کر آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ جناب ساہوکار بن کر آئیں جزیہ دینے، نیچے ہو کر آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی پھر اس کی تشریح بیان کی گئی مختلف روایات کی روشنی میں کہ جب آئیں گے قاضی کے پاس تو یہ نہیں آیا، مطلب قاضی تو میدان میں بیٹھتا تھا اس ٹائم پہ، کائیں مارتے تھیں، تو یہ نہیں تھا کہ جناب سواری پہ چڑھ کر آئیں قاضی کے پاس، یہ لو پکڑ لو، نہیں، پیدل اتر کر آئیں گے، جزیہ دیں گے چلے جائیں گے، کسی نمائندے کو نہیں بھیجیں گے۔ آج آپ جاتے ہیں کسی ملک ویزا لے کر کتنے سے ملک ہیں، کتنے میں تھانے میں انٹری ہوگی، بندے کو آنا پڑے گا، پروٹوکول ہوتے ہیں مختلف. تو قرآن نے بیان کیا کہ نیچے ہو کر آئیں گے، تو بہت ساری پھر قسمیں بیان کی گئی کس انداز پر آئیں گے، کس انداز پر نہیں آئیں گے. پھر ان کے گھروں کی بھی نشانیاں بیان کی گئیں، اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات میں بیان کی گئی کہ کوئی مسلمان فقیر جاتا ہے تاکہ وہ جا کے ان کو وطن بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ کو فار کے متعلق تو یہ دعا نہیں ہو سکتی، ان کے گھروں پر بھی ایک نشانیاں رہیں گی، ان کے لباس پر بھی ایک نشانیاں رہیں گی، حقوق ان کو سارے دیے جائیں گے. یعنی سارے سے مراد یہ ہیں کہ حقوق انسانیت جس کا تقاضا کرتی ہے، ذمی کو پتہ نہیں کتنے حقوق شریعت نے دیے ہیں. یہ فرق ہی ختم کر دیا کہ جناب مسلمان قتل ہو تب بھی قصاص، اور ذمی کافر قتل ہوتا ہے تب بھی قصاص. کتنا بڑا ان کو حق دیا گیا، ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، جزیہ دینا کتنی چھوٹی سی مقدار ہے. مسلمان تو اس سے زیادہ دیتے ہیں، عشر زکوٰۃ پہلے ریاست لیتی تھی، یعنی ایک آدمی اتنا امیر و کبیر ہے وہ ریاست لیا کرتی تھی، پھر جب حکمران وہ آئے کہ جو عیاشیاں کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ حکم منع کر دیا گیا کہ نہیں، اب جو ہے نا لوگ خود زکوٰۃ کو جو تقسیم کریں گے حکمرانوں کو دینا ضروری نہیں ہے، ورنہ تو پہلے تو نظام یہی تھا. تو مسلمان تو کتنا زیادہ دیتے ہیں، لیکن جو کفار جزیہ دینے والے ہیں وہ تھوڑی سی مقدار، اور چار تقسیم بندیاں، ایک تو بالکل فارغ، ان پر جزیہ نہیں لیا جائے گا ان سے کیونکہ وہ محتاج ہیں، ریاست الٹا ان کی مدد کرے گی کہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، کھانے پینے کا تحفظ، پھر نیکی ثواب کہ جناب جو ذمی ہوتا ہے جزیہ دینے والا اس کے نیکی اور ثواب کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کو صدقہ کرنا بھی ثواب، اس کو خیرات کرنا بھی ثواب، لیکن جو ذمی نہیں ہے، جزیہ نہیں دیتا، اس کے احکام بالکل الگ ہو جائیں گے. خیر کئی قسمیں حربی ہیں، کچھ مستامن ہیں. آج کل جو کفار اسلامی ممالک میں رہتے ہیں وہ مستامن کی طرح ہیں کہ ریاست سے امن لے کر رہ رہے ہیں، ریاست نے ان کو سیکورٹی دی ہے، لیکن سارے جو ذمے کے احکام ہیں بہرحال وہ تو عائد نہیں ہوتے کیونکہ جزیہ نہیں پایا جاتا. تو محترم ناظرین اکرام، اس آیت نمبر 29 جو تھی اس کے تحت بھی کافی سارے نکات ہم نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے.